الان دیدی خیر سر نمی کنه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإن لكم في الأنعام العبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا صائغا للشاربين. ومن ثمرات النخيل والعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. یہ آیات کریمہ جن کا میں نے آج کے خطبے کے لیے انتخاب کیا ہے ان کو آج کے خطبے کا موضوع بنانے کی طرف ایک دوست کے خط نے توجہ دلائی ہے. کچھ عرصہ پہلے انہوں نے مجھے لکھا کہ اول تو ان آیات میں میرے لیے ایک اشکال پایا جاتا ہے اور اس کا حل چاہتا ہوں، دوسرے ان کی ترتیب میں اور ان کے مضمون کے وہمی تعلق میں مجھے کوئی ایسی بات معلوم ہوتی ہے جو بہت گہری ہے اور جس کی طرف جماعت کو توجہ دلانی چاہیے، لیکن میں اس مضمون کو پا نہیں سکا. لیکن یہ احساس مجھے ضرور ہوتا ہے کہ اس میں کچھ ایسا اعلیٰ مضمون بیان ہوا ہے جو جماعت کے سامنے پیش ہونا چاہیے. اس لیے میں صرف خط کے ذریعے اس کا جواب نہیں چاہتا، بلکہ چاہتا ہوں کہ اگر موقع میسر آئے تو کسی خطبے میں ان آیات کو اپنے خطبے کا موضوع بنا لیں. جو اشکال ان کے ذہن میں تھا اس جب میں ترجمہ کر چکوں گا تو پھر میں اس کی طرف آپ کو متوجہ کروں گا. ترجمہ یہ ہے کہ ان لکم فی الانعام لعبرہ, اے بنی نو انسان تمہارے لیے دودھ دینے والے جانوروں میں یا چوپایوں میں عبرت ہے, ایک ایسی بات ہے جس سے تمہیں سبق حاصل کرنا چاہیے. ان لکم فی الانعام لعبرہ, ہے آگے نسقیکم مما فی بطونہ, ہم تمہیں پلاتے ہیں اس چیز سے جو ان کے پیٹوں میں ہے, فرث و دم لبنن خالصا سائغ للشاربین, جو گوبر اور خون کے درمیان پیدا ہونے والی چیز ہے جسے دودھ کہا جاتا ہے, اور وہ بہت ہی اچھا ہے مزے کے لحاظ سے بھی اور صحت کے لحاظ سے بھی. پھر فرمایا وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْعَنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا, اور تمہارے لیے اس بات میں بھی ایک عبرت ہے کہ ہم نے جو پھل تمہارے لیے پیدا کیے ہیں مثلا کھجور اور انگور, ان سے تم شراب بھی بناتے ہو جس سے نشہ پیدا کرتے ہو, اور رزق حسنہ بھی اسی سے حاصل کرتے ہو. ان فی ذلک لآیت لقوم یعقلون, اس بات میں صاحب عقل لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا نشان ہے. وأوحى ربک الی النحل, اور تیرے رب نے شہد کی مکھی کی طرف وہی فرمائی, ان اتخذی من الجبال بیوتن, کہ تو اپنا مکان پہاڑوں پر بنا, یا اپنے مکان تم پہاڑوں پر بناؤ اور درختوں پر اور ان بیلوں پر جن کو اونچی جگہ پہ چڑھایا جاتا ہے, پھر ہر قسم کے پھلوں سے تم رزق حاصل کرو, کچھ کھاؤ. فصلوں کی سبول رب کے ذلولا, اور خدا کی مقرر کردہ راہوں پر عاجزانہ حرکت کرو, اطاعت کے ساتھ ان راہوں پر چلو جو خدا تعالیٰ نے تمہارے لیے مقرر فرمائی ہیں. یخرج من بطونہا شراب, ایسی صورت میں فرمایا کہ ان کے یعنی ان شہد کی مکھیوں کے پیٹ سے ایک ایسی شراب نکلتی ہے کے رنگ مختلف ہیں, اور جس میں بنی نوع انسان کے لیے بہت بڑی شفا ہے. ان فی ذلک لآیت لقوم یتفکرون, اس بات میں ایک بہت بڑا نشان ان لوگوں کے لیے ہے جو فکر کرتے ہیں. جو اشکال انہوں نے اٹھایا وہ یہ تھا کہ قرآن کریم تو شراب کو حرام قرار دیتا ہے, اور یہاں پہلی آیت میں نعمت کے طور پر شراب کا ذکر فرمایا ہے, گویا خدا تعالیٰ اپنی نعمتیں جتا رہا ہے اور فرمایا کہ دیکھو کھجور سے اور انگوروں سے تم شراب بھی بناتے ہو, تو ایک حرام چیز کا نعمتوں میں کیسا ذکر آ گیا. اس بات کا جواب جب میں ان آیات کے باہمی رابطے اور ان کے مضمون پر روشنی ڈالوں گا تو اس میں خود بخود آ جائے گا. سب سے پہلی چیز یہ سمجھنے والی ہے کہ یہاں عبرت کا مضمون بیان ہو رہا ہے. عبرت میں ایسی نصیحت پکڑنا مراد ہوتی ہے جس سے فائدہ نہ اٹھانے کی صورت میں نقصان پہنچتے ہیں, اور جس کے نتیجے میں ان لوگوں کی تاریخ سامنے آ جاتی ہے جن کو ان خاص چیزوں سے استفادہ نہ کرنے کے نتیجے میں بڑے بڑے ضرر پہنچ چکے ہوں, بڑے بڑے نقصانات پہنچ چکے ہوں. مثلا فرعون کی قوم ایک عبرت کا نشان بن گئی، اور دوسری اب پہلی قوم ہیں جنہوں نے انبیاء کی مخالفت کی اور اس کے نتیجے میں خدا کے عذاب کا نشانہ بنی، وہ ساری عبرت کا نشان بن گئی. بس عبرت کا مضمون چل رہا ہے، اور وہ جگہ جہاں شراب بنانے کا ذکر ہے اس کا بھی عبرت کے مضمون سے تعلق ہے. نعمتوں کے گنانے کا مضمون نہیں ہے بلکہ عبرت کا مضمون ہے. دراصل خدا تعالیٰ نے تین مثالوں میں مختلف انسانی حالتیں بیان فرمائی ہیں. پہلی مثال جانوروں کی ہے، ایسے جانوروں کی جو چوپائے کہلاتے ہیں اور جن میں دودھ دینے کی جو خصلت تو نہیں کہنا چاہیے، دودھ دینے کی اللہ تعالیٰ نے ایک دودھ دینے کا ملکہ ودیت کر رکھا ہے. ان سب کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق عطا فرماتا ہے کہ وہ دودھ پیدا کریں. اور جو پہلی غذا وہ استعمال کرتے ہیں وہ حیوانی غذاؤں میں سب سے ادنا درجے کی غذا ہے، یعنی وہ نباتات، گھاس پھوس اور اس قسم کی چیزیں، سبز گھاس نہیں تو خشک گھاس، درختوں کے پتے، جتنی بھی چیزیں خدا تعالیٰ نے رزق کے طور پر پیدا فرمائی ہیں ان میں سے سب سے پہلی منزل ان غذاؤں کی ہے، اور باقی تمام حیوانی زندگی نسبتاً اعلیٰ غذاؤں پر پلتی ہے. تو فرمایا کہ تمہارے لیے عبرت کا نشان یہ ہے کہ وہ انعام جو تمہارے نزدیک بالکل بے عقل ہیں اور ان کو کوئی سمجھ بوجھ نہیں ہے، دیکھو کہ وہ کس غذا پر پلتے ہیں. جو غذائیں بھی ہم نے زندگی کے فوائد کے لیے پیدا کی ہیں، زندگی کو جاری رکھنے کے لیے اور اس کی پرورش کے لیے پیدا کی ہیں، ان میں سب سے ادنا درجہ کی غذا وہ ہے جو یہ انعام کھاتے ہیں، گائے بھینسیں بکریاں بھیڑیں اس قسم کے لوگ، اونٹ. اونٹ تو ایسی ایسی خوفناک غذا پہ بھی منہ مارتا ہے جو دنیا کا کوئی اور جانور کھا نہیں سکتا. کہتے ہیں صرف بکری اس کا مقابلہ کرتی ہے اس چیز میں، اور وہ بھی انعام میں داخل ہے. بس دودھ دینے والے جانور غذا کی سب سے ادنا حالت پر پلتے ہیں، اور دیکھو پھر وہ اس غذا سے کیا سلوک کرتے ہیں. ایک طرف اس کی گندگی کو الگ کر دیتے ہیں، اور دوسری طرف خون بنانے سے پہلے جو خالصتاً ان کے کام آتا ہے ایک ایسی غذا بھی بناتے ہیں جو پہلی حالت اور آخری حالت کے درمیان ہے. بعض مفسرین ان بحثوں میں الجھ گئے کہ یہ جو فرمایا کہ خون اور فضلہ کے درمیان، تو غالباً اس سے مراد یہ ہے کہ دودھ کی جو جسم میں دودھ پیدا کرنے والی جگہ ہے وہ ان دونوں کے درمیان ہے، اور کئی طریقوں سے اس کو ثابت کرنے کی کوشش کی، حالانکہ ہرگز یہ بات نہیں. ظاہری مقام کے لحاظ سے فضلہ اور خون جہاں جہاں بنتے ہیں ان کے درمیان دودھ پیدا کرنے والے اعضاء نہیں ہیں بلکہ ان کا الگ مقام ہے. تو یہ معنوی ذکر ہو رہا ہے، یہ فرمایا جا رہا ہے کہ غذا کی ادنا حالت اور اعلیٰ حالت یعنی خون بننے تک درمیان میں دودھ بنتا ہے، اور دودھ میں یہ خصوصیت پائی جاتی ہے کہ وہ صرف ان جانوروں کے اپنے کام ہی نہیں آتا، وہ دوسروں کے بھی کام آتا ہے اور تمہارے بھی کام آتا ہے. چنانچہ وہ غذا کی ادنا حالت جو تمہارے براہ راست کسی کام نہیں آ سکتی، یعنی گھاس پھوس پتے اور تنکے خس و خاک جن کے اندر انسان کے لیے براہ راست کوئی بھی غذا موجود نہیں، ان چیزوں پر یہ جانور منہ مارتے ہیں، کانٹے دار جھاڑیوں پہ منہ مارتے ہیں، بدمزہ کسیلے پتے کھاتے ہیں، اور ان میں سے ایسی شیریں چیز یعنی دودھ پیدا کر دیتے ہیں جو صرف اپنے لیے نہیں پیدا کرتے بلکہ دوسروں کے فائدے کے لیے بھی پیدا کرتے ہیں. تو کتنی عظیم و شان خدمت ہے بنی نوع انسان کی جو یہ جانور کر رہے ہیں. اس کے مقابل پر عام انسانوں کی مثال دی گئی. فرمایا عام انسانوں کا یہ حال ہے کہ ہم ان کے لیے اعلیٰ غذا پیدا کرتے ہیں, پھل, اور پھلوں میں سے بھی کھجور اور انگور جیسے اعلیٰ درجے کے پھل. ان سے بعض انسان صحیح استفادہ بھی کرتے ہیں اور رزق حسنے کے تو حسنہ کے طور پہ بھی ان کو استعمال کرتے ہیں, لیکن بہت سے انسان ایسے ہیں جو ان کے غلط استعمال کرتے ہیں اور اعلیٰ اور پاکیزہ چیز کو ایک خبیث اور گندی چیز میں تبدیل کر دیتے ہیں, جو بنی نوع انسان کو فائدہ پہنچانے کے لیے ان کے لیے شدید نقصانات کا موجب بنتی. بس دیکھو ان جانوروں کے مقابل پر ان انسانوں کی کیا حالت ہے. وہ ارذل المخلوقات میں شمار ہوتے ہیں, اسفل المخلوقات میں شمار ہوتے ہیں, اور انسان اشرف المخلوقات میں شمار ہوتا ہے. وہ نہایت رذیل اور گندی اور ایسی غذا استعمال کرتے ہیں جس سے نیچے درجے کی اور کوئی غذا نہیں, اور اس سے نہایت پاکیزہ خوراک پیدا کرتے ہیں اپنے لیے بھی اور اشرف المخلوقات کے لیے بھی, اور نہایت ہی اعلیٰ درجے کا دودھ جس کو کھا کے پی کے تم لذت حاصل کرتے ہو اور بہت سے اس سے فائدے اٹھاتے ہو, وہ یہ جانور گھاس پھوس سے پیدا کر رہے ہیں. اور تمہارا یہ حال ہے کہ تمہارے لیے ہم نے پھل پیدا کیے ہیں جو سب غذاؤں میں سب سے اعلیٰ درجے کی غذا ہے, اور اس کو تم نہایت رذیل قسم کی غذاؤں میں بھی تبدیل کر دیتے ہو. اور جانور تو تمہارے فائدے کے لیے کام کرتے ہیں, تم اب دوسرے انسانوں کے فائدے کے کام بھی نہیں کرتے بلکہ ان کے لیے نقصان کا موجب بن جاتے ہو. فسق و فجور کا گہرا تعلق شراب سے ہے, اور شراب پینے والی قوموں میں لازماً فسق و فجور پایا جاتا ہے. یہ دو ایسی چیزیں ہیں جن کو آپ کبھی الگ نہیں کر سکتے. شراب پینے والی پاک باز قومیں آپ کو کہیں نہیں ملیں گی. اگر شراب کے نشے سے ہٹ کر پاک بازی اختیار بھی کر لیں اور تہذیب کے نمونے بھی دکھائیں, تب بھی شراب کی حالت میں وہ اپنی اعلیٰ خصلتوں سے محروم رہ جاتے ہیں, اعلیٰ عادات سے محروم رہ جاتے ہیں, اور ان کے اندر جو سب سے ارذل ہے اور اسفل ہے وہ باہر نکلتا ہے, اور اس کے نتیجے میں بعض ایسے واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں کہ خاوند اپنی بیویوں کے سر دیواروں سے ٹکرا ٹکرا کر پھونک دیتے ہیں, مائیں اپنے بچوں کو دیواروں سے ساتھ پٹکتی ہیں اور جان سے مار دیتی ہیں. یہ عام روزمرہ کے واقعات ہیں. یورپ میں خصوصیت کے ساتھ اور امریکہ میں بھی جو ظلم اور صفاقی کے واقعات ملتے ہیں ان میں سے بیشتر کا تعلق شراب سے ہے. جتنے گھر آپ کو اجڑتے ہوئے دکھائی دیں گے ان میں سے اکثر کا تعلق شراب سے ہے. شراب کے نتیجے میں بدکاریاں اور فسق و فجور کے علاوہ گھر میں ظلم اور بد اخلاقی طبی طور پر پیدا ہوتے ہیں. تو یہ عبرت ہے کہ دیکھو دو قسم کے جانور ہیں, ایک سب سے ادنا نہیں تو عام ادنا جانوروں میں شمار ہوتا ہے, اور ایک سب سے اعلیٰ. سب سے جو نچلے درجے کے جانوروں میں شمار ہوتا ہے اس کو ادنا غذا ملتی ہے, اور اس سے وہ کیسی پاکیزہ چیزیں بنا کے تمہارے فائدے کے لیے پیش کرتا ہے, اور تم جو اعلیٰ درجے کے شمار ہوتے ہو سب سے اعلیٰ غذائیں کھا کر پھر ان کو ادنا حالتوں میں تبدیل کر دیتے ہو. اس کے بعد شہد کی مکھی کی جو مثال دی ہے وہ دراصل ایک مثال ہے جو اعلیٰ درجے کے انسانوں پر صادق آتی ہے. شہد کی مکھی کا ذکر انسانوں کے بعد رکھنا انسانوں میں سے اعلیٰ درجے کے انسانوں کی مثال کے طور پر ہے. چنانچہ اس مضمون کو واضح کرتے ہوئے فرمایا اوہا ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتم ومن الشجر ومما یعرشون, کہ شہد کی مکھی پر خدا نے وحی نازل فرمائی, اور وحی کے نتیجے میں اس میں عظیم الشان تبدیلیاں پیدا ہوئیں. اس مکھی کے مقابل پر ایک عام مکھی بھی ہے جو وحی سے محروم ہے, उनकी जाहिरी शक्लें एक दूसरे से मिलती हैं, एक ही तरह उड़ती हैं, देखने में एक दूसरे से काफी मुशाबे हैं, मगर एक वो है जो गंदगी पर मुंह मारती है और एक वो है जो फूलों के रस चूसती है। और फूलों में एक ऐसी बात है जो फलों से भी आला दर्जा की है। फूल फलों के माँ होते हैं और फूलों में फलों की रूह मौजूद होती है। नहायत ही आला दर्जे की रूहानी लतीफ गिजा है जिससे ऊपर गिजा का कोई तस्वुर मुमकिन नहीं। तो अव्वल तो शहद की मक्खी के साथ ही दूसरी मक्खी का तस्वुर जहन में उभरता है और फर्क जाहिर हो जाता है कि इन दोनों चीजों में फर्क क्यों पड़ा। फरमाया, फर्क सिर्फ वही का है, ताल्लुक बिल्ला का है। इसलिए आम इंसानों की मिसाल तो यह है कि उनको अच्छा रिज्क मिले तो उसको गंदगी में भी तब्दील कर देते हैं, और इत्तेफाकन बाज मौके पर या बाज महल बाज सूरतों में अच्छे रिज्क के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यह इत्तेफाकी बातें हैं। बामकसद तौर पर एक रिज्क को आला हालत में तब्दील करके बनी नौ इंसान के फायदे के लिए उसको निकालना, ये आम इंसानों का काम नहीं है। लेकिन वो लोग जो साहिब वही होते हैं, वो जो खुदा से ताल्लुक पैदा कर लेते हैं, वो बनी नौ इंसान जो वही के ताल्लुक से एक आला दर्जे का मुकाम हासिल कर लेते हैं, उनकी कैफियत बदल जाती है। बस अगर एक मक्खी को भी, यूं कहेंगे आप कि अगर एक मक्खी को भी वही क्या से क्या बना देती है और कैसा अजीम शान रूहानी इनकलाब उसमें बरपा कर देती है, तो सोचो कि एक बशर के ऊपर जब वही नाजिल होगी तो उसकी क्या हालत कर देगी। तो शहद की मक्खी की मिसाल दरअसल साहिब वही इंसानों की मिसाल है, और उनका नक्शा मक्खी की शहद की मक्खी की शक्ल में खींचा गया है, और मोमिनों की जमात का भी पूरा नक्शा इस मिसाल में आ जाता है। फरमाया, उसको हमने वही की, और वही ये की सबसे पहले कि तुम्हें जो हम रिज्क अता करने वाले हैं और रिज्क को आला दर्जे के रिज्क मजीद आला दर्जे के रिज्क में तब्दील करने का सलीका सिखाने वाले हैं, वो ऐसा रिज्क है जो गंदी जगह पर नहीं संभाला जाना रखना चाहिए। अच्छी चीज़ की हिफाजत की जाती है, अच्छी चीज़ का ख्याल रखा जाता है कि हर किस्म के गंदे असरात से उसको पाक रखा जाए। तो फरमाया, हमने उससे कहा कि या पहाड़ों पर चलो जहाँ फिजा पाक होती है, जहाँ मिट्टी और गंद कम होता है, और अमूमन पहाड़ों की फिजा सबसे अच्छी होती है, और ज़मीन की सतह पर उसके बाद फिर दरख्तों की बारी आती है, बड़े बड़े बुलंद दरख्त, उनके ऊपर अगर कभी आपने चढ़कर देखा हो तो आपको मालूम होगा कि नीचे ज़मीन की तरफ देखें तो दरख्तों पर चढ़कर एक नुमायाँ लताफत का एहसास पैदा होता है, वो एक इंसान ऊंची पाकीज़ा फिजा में दाखिल हो गया है। और तीसरे दर्जे पर वो बेलें हैं जो अगर ऊंची जगह चढ़ाने के लिए मयसर ना आए तो ज़मीन पर फैलेंगी, मगर मिम्मा यारे शून में ये नक्शा खींचा कि उन बेलों में घर बनाओ जिनको वो ऊंची इमारतों पर चढ़ाते हैं। तो तीनों जगह रफ़त का मज़मून शामिल है और तीनों जगह हिफाजत का मज़मून शामिल है कि ऐसी आला ग़िज़ा तुम्हें अता होने वाली है जो नहायत लतीफ़ नहायत आला दर्जे की है, उसकी हिफाजत का पूरा एहतराम करो, पूरा इंतज़ाम करो और ऊंची जगहों पर उसको बनाओ, क्योंकि वो ऊंची जगहों पर रखने के लायक है। चुनांचे कुरान करीम के मज़मून के साथ भी यही मज़मून बांधा गया है, रफ़त का मज़मून, कि ऊंची जगहों पर पढ़ा जाने वाला कलाम और मरफू कलाम है ये। बस शहद की मक्खी का जिक्र में दरअसल इल्हाम और वही की रोशनी में परवरिश पाने वाली कौमें और तरक्की करने वाली कौमें मुराद हैं। बस फरमाया कि पहले तो हमने उसको घर के मुतल्लिक नसीहत की कि ये बहुत ही मुकद्दस कलाम तुम बहुत ही मुकद्दस ग़िज़ा तुम्हें अता होने वाली है, اس لیے اس کے لیے ہر قسم کے لوازمات کا اہتمام کرو، اس کی حفاظت کا انتظام کرو. پھر فرمایا، پھر ہم نے اس سے کہا کلی من کل الثمرات، جب حفاظت کا انتظام کر لو پھر غذا کھانی شروع کرو. اس میں بڑا گہرا معرفت کا نقطہ ہے. وہ لوگ جو اچھی چیزیں اکٹھی کرتے ہیں ان کی حفاظت کا انتظام نہیں کرتے، وہ ان کو ضائع کر دیا کرتے ہیں. اور جب تک پہلے حفاظت کا انتظام نہ ہو اس وقت تک انسان کا حق نہیں ہے کہ ہر اچھی چیز کو اکٹھا کرنا شروع کر دے. ایک طرف سے اکٹھا کر رہا ہو، دوسری طرف سے ضائع کر رہا ہو، یہ بے احترامی ہے رزق کی. فرمایا ہم نے اس کو پہلے حفاظت کا سلیقہ سکھایا، پھر کہا ہاں اب جاؤ اور اچھے اچھے پھلوں پر منہ مارو. اور بینی یہی چیز ہے جو شہد کی مکھی کرتی ہے. دنیا میں جس طرف آپ نظر دوڑائیں، پہاڑوں کی مکھیوں کو دیکھیں، درختوں پر چھتے بنانے والیوں کو دیکھیں، بیلوں میں چھتے بنانے والیوں کو دیکھیں، سب کا یہی طریق ہے اور اسی سنت پر وہ عمل پیرا ہیں کہ پہلے شہد کی حفاظت کا انتظام کرتی ہیں، پھر وہ پھلوں کی طرف اور پھولوں کی طرف مائل ہوتی ہیں. پھر فرمایا فصلوں کی سبولا ربے کے ذلولا. اس آیت کے حصے نے اس مضمون کو خوب کھول دیا ہے کہ یہاں دراصل اعلیٰ درجے کے انسان مراد ہیں. انسان ہے جسے صاحب شریعت بنایا گیا اور جس کو اعلیٰ درجے کی چلنے کی راہیں عطا کی گئیں اور سمجھائی گئیں. مذہب کا مطلب ہی راہ ہے، راستہ ہے. صراط مستقیم آپ قرآن کی سورہ فاتحہ میں روزانہ پڑھتے ہیں کئی کئی مرتبہ. تو سبل رب کی زلولہ سے مراد یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے جو تعلیم دی ہے اس تعلیم پر عمل کرنا. اگر اس تعلیم پر عمل نہیں کرو گی تو پھر یہ جو فائدہ اٹھانے لگی ہو تم اپنے لیے اور غیروں کے لیے فائدے کا مجھے بننے والی ہو، اس سے محروم رہ جاؤ گی. صرف پھل کھانا کافی نہیں، اس طریق پر پھل کھانا اور پھولوں کا رس چوسنا ضروری ہے جس طریق پر قرآن کریم نے ہدایت فرمائی ہے یا الہی کتب ہدایت فرماتی ہیں. تو یہ مثال بیک وقت شہد کی مکھی پر بھی اطلاق پاتی چلی جاتی ہے اور مومنوں کی جماعت پر بھی اطلاق پاتی چلی جاتی ہے. یخرج من بطونها شراب مختلف الوانہ، ان کے پیٹوں سے پھر ایسی غذا نکلے گی جس کے رنگ مختلف ہوں گے. یعنی بظاہر وہ ایک ہی جیسے پھول ہوں گے جن کی روح چوس رہی ہوں گی، جن کا رس چوس رہی ہوں گی، اور ایک جیسے ہی پھل ہوں گے، لیکن ان کے پیٹوں سے انہضام کے بعد جو چیز نکلے گی وہ مختلف رنگوں کی ہوگی. فیہ شفاء للناس، اس میں بہت ہی عظیم الشان شفا بنی نوع انسان کے لیے رکھ دی گئی ہے. کلام الہی کو بھی شفا کہا گیا ہے. کلام الہی کا جو خلاصہ ہے یعنی سورہ فاتحہ، اس کا ایک نام بھی شفا ہے. تو در حقیقت یہ مثال شہد کی مکھی کے نام پر دی گئی، لیکن اس کا اعلیٰ اطلاق ان قوموں پر ہوتا ہے جو وحی کی روشنی میں تعمیر کی جاتی ہیں، جن کی پرورش اللہ تعالیٰ کے کلام کی روشنی میں کی جاتی ہے. پس حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کی جو جماعت پیدا کی ان پر شہد کی یہ مکھی کی یہ مثال پوری طرح ثابت صادق آتی ہے. پھر فرمایا لال ان فی ذالک لآیۃ لقوم یتفکرون، اس چیز میں ایک بہت بڑا نشان ہے ان لوگوں کے لیے جو فکر کرنے والے ہیں. پہلی مثال بیان کرتے وقت عقل کا ذکر کیا اور دوسری مثال بیان کرتے وقت فکر کا ذکر کیا، اس میں کیا فرق ہے؟ یہ فرق بھی میں آپ کے سامنے کھولنا چاہتا ہوں. آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عقل کی تعریف فرمائی اور دو جہتوں سے عقل کی تعریف فرمائی. فرمایا ما خلق الله خلقا خلقا اکرمه علیہ من العقل, کہ خدا تعالیٰ نے کوئی مخلوق ایسی پیدا نہیں کی جس کو اس کی عقل کی نسبت سے زیادہ عزت دی ہو. یعنی ہر مخلوق کی عزت کا مقام اس کی عقل سے طے ہوگا. درجہ بدرجہ ہر مخلوق کو خدا تعالیٰ نے عقل کے مختلف مراحل پر قائم فرمایا ہے یا مختلف حیثیتوں کی عقلیں عطا کی ہیں. بس آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں اس عقل کا ذکر فرما رہے ہیں جو فطرت میں ودیت کی جاتی ہے, جس میں انسان کی اپنی کوشش کوئی دخل نہیں. اور ہر ذی روح کے لیے عقل کا ایک مقام مقرر ہے جس سے وہ آگے نہیں بڑھ سکتا, اور تمام حیوانات میں اس کی عزت کا مقام بھی وہ عقل کا مقام طے کرتا ہے. بہت ہی گہری حکمت ہے اس حدیث میں. آپ تمام بنی نوع انسان پر نظر ڈال کر دیکھیں اور پھر نیچے اترنا شروع کریں, درجہ بدرجہ حیوانات پر نظر ڈال کر دیکھیں, تو آپ یہ دیکھ کر حیران ہوں گے کہ ان میں سے حقیقت میں اکرام کا مقام اس کو نصیب ہے نسبتاً اور تناسب کے لحاظ سے جو زیادہ صاحب عقل ہے. بس اس پہلو سے جب میں نے ایک دفعہ موریشس کی یونیورسٹی میں ایولوشن پر تقریر کی تو میں نے یہ نقطۂ نگاہ پیش کیا کہ سائنسدان تو حیوانات کو اور طرح سے درجہ بدرجہ ان کے حیوانات کے درجے اور طرح سے مقرر کرتے ہیں اور درجہ بدرجہ ان کو اس طرح تقسیم کرتے ہیں کہ ان کے جسموں کی حالت اور ان کے ماحول میں جو ان کو ایک خاص مقام حاصل ہے, ان کی ظاہری شکل میں ان کو جو ایک خاص مقام حاصل ہے, کسی کی ریڑھ کی ہڈی ہے کسی کی نہیں ہے, کسی کے اندر وہ سیکشنز بنے ہوئے ہیں جیسے کہ کیڑوں مکوڑوں میں پائے جاتے ہیں کسی میں نہیں بنے ہوئے, اس طرح مختلف طریق پر انہوں نے جسمانی لحاظ سے حیوانات کو درجوں میں تقسیم کیا ہے. لیکن قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے کہ دراصل ارتقاء عقل کا ارتقاء ہے اور ہوش کا ارتقاء ہے, شعور کا ارتقاء ہے, اور اول سے آخر تک جو چیز ترقی کر رہی ہے وہ شعور ترقی کر رہا ہے. اس لیے حیوانات کی تقسیم ان کے شعور کے لحاظ سے ہونی چاہیے, کیونکہ ارتقاء نام ہی شعور کا ارتقاء ہے. جسم کا ارتقاء نہ کبھی مقصود تھا نہ حیوانات کی تاریخ پر نظر ڈالنے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جسم کا ارتقاء قانون قدرت کے نزدیک کوئی معنی رکھتا تھا. اسی حد تک جسم کا ارتقاء ضروری تھا اور ہوا جس حد تک عقل کو اس کی ضرورت تھی, اس کے مطابق جسم ڈھالے گئے. لیکن جسم کو عقل پر کبھی بھی فضیلت عطا نہیں ہوئی. چنانچہ بہت بڑے بڑے جسم رکھنے والے جانور جن کو ڈائناسور کہا جاتا ہے, ان سے زیادہ عظیم جسم کا تصور نہیں ہو سکتا. وہ آنن فانن حیوانی تاریخ میں ہلاک کر دیے گئے. سائنسدان جب کہتے ہیں آنن فانن تو یہ مراد نہیں ہے کہ چند منٹوں میں, حیوانی تاریخ اتنی وسیع ہے کہ کروڑوں سال تک پھیلی ہوئی ہے, کروڑ ہا کروڑ سال تک. اس لیے جب وہ آنن فانن کہتے ہیں تو مراد یہ ہے کہ شاید 10 لاکھ سال ہو گئے ہوں یا چند لاکھ سال گزرے ہوں, مگر یہ عرصہ حیوانی تخلیق اور ارتقاء کے دور میں آنن فانن ہی کہلاتا ہے. بس ان سب کی صف لپیٹ دی گئی اور جسم پر میں جو ان کو فضیلت حاصل تھی اس کے نتیجے میں ان سے فضیلت کا کوئی سلوک نہیں کیا گیا. بس قرآن کریم اسی مضمون کو یہاں بیان فرماتا ہے کہ یہ عقل کا معاملہ ہے, عقل کے ذریعے تمہیں اس پر غور کرنا ہوگا. اور عقل کی تعریف کیا ہے؟ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انتہائی گہری تعریف فرمائی, فرمایا ما خلق اللہ خلقا اکرمہ علیہ من العقل, کہ خدا تعالیٰ نے کوئی بھی مخلوق ایسی پیدا نہیں کی جس کو اس کے عقل کی نسبت سے زیادہ عزت بخشی ہو. اور یہاں عقل سے مراد کمائی ہوئی عقل نہیں ہے جو علم کے ساتھ مل کر پھر اور ترقی پاتی ہے, بلکہ ودیت شدہ عقل ہے جو فطرت میں ودیت کی جاتی ہے اور اس پر جانور کا اپنا کوئی اختیار نہیں ہے. دوسری حدیث میں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کمائی ہوئی عقل کا ذکر بھی فرماتے ہیں اور لفظ کمانے کا استعمال فرماتے ہیں. اس پر فرمایا ما کسب احد شین افضل من عقل یہدی ہے الہدن اور یرد عن ردن, کہ کبھی کسی شخص نے کسی چیز نے اس سے بہتر کمائی نہیں کی کہ اس نے وہ عقل کما لی ہو. یعنی پھر سنیے غور سے کہ کبھی کسی چیز نے اس سے بہتر کمائی نہیں کی کہ اس نے وہ عقل حاصل کی ہو یا وہ عقل کمائی ہو جس سے وہ ہدایت کی طرف رہنمائی حاصل کر سکے اور بری چیزوں سے بچ سکے اور بری چیزوں سے پیچھے ہٹ سکے. یہ جو عقل کی تعریف ہے یہ تقویٰ کی ایک تعریف سے اطباق پر اس کا اطباق ہوتا ہے تقویٰ کی ایک تعریف پر, اور یوں معلوم ہوتا ہے جیسے ایک ہی چیز کے دو نام ہیں. چنانچہ دو پہلو اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خصوصیت سے بیان فرمائے. اول یہ کہ ایک عقل ہے جو کمائی جاتی ہے محنت سے, علم کے ذریعے اس کو حاصل کیا جاتا ہے, اور اس عقل کی پہچان یہ ہے کہ ہدایت کی چیز نظر آنی شروع ہو جائے, اور صرف نظر نہ آئے بلکہ انسان اس کو حاصل کرے. اگر ہدایت کی چیز کو دیکھ لے, پہچانے اور حاصل نہ کرے, اس کا نام عقل نہیں ہے. بری چیز میں تمیز کر سکے اور پھر اس سے بچ سکے, اس کا نام عقل ہے, اور یہی مضمون تقویٰ کا ہے. قرآن کریم نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے, ہر قسم کے شکوک سے بالا ہے, لیکن یہ علم کافی نہیں. محض اس بات کا علم ہو جانا کہ کوئی چیز ہدایت ہے یہ کافی نہیں. تقویٰ وہ چیز ہے جس سے اس علم سے استفادہ ہوگا, جس کے ذریعے سے. بس ھدی للمتقین یہ کتاب ہدایت ہے متقیوں کے لیے. اور دیکھیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عقل کی یہی تعریف فرما رہے ہیں کہ عقل اس چیز کو کہتے ہیں جس کے ذریعے ہدایت نظر بھی آئے اور انسان اختیار بھی کر لے. دوسری جگہ قرآن کریم میں جو تقویٰ کی تعریف ہے وہ ایک یہ بھی بیان ہوئی ہے کہ غلط چیزوں سے پرہیز اور بچنا, گناہوں کے مقامات سے ہٹنا, اور یہی مضمون حدیث میں بیان ہوا ہے کہ دوسری تعریف عقل کی یہ ہے کہ انسان مضرات سے پرہیز کرے اور نقصان دہ چیزوں سے بچ جائے. بس یہاں جو پہلے خدا تعالیٰ نے فرمایا ان فی ذلک لآیت لقوم یعقلون, تو اس سے مراد یہ ہے کہ اس مثال میں جو سادہ سی ہے, صاف نظر آ رہی ہے, اس مثال میں ان لوگوں کے لیے نشان ہیں, ان لوگوں کے لیے فائدے کی چیزیں ہیں جو یہ صلاحیت رکھتے ہیں کہ جب اچھی چیز کو دیکھیں تو اس کو اختیار کر لیں اور بری چیز کو دیکھیں تو اس سے بچ جائیں. بس عقل اس انسانی تمیز کی طاقت کو کہتے ہیں جو ابتدائی حالت میں ذی شعور انسان میں پائی جاتی ہے, اور اس پہلو سے ایک حصہ جانوروں میں بھی عقل کا ملتا ہے. لیکن جہاں فکر کا ذکر فرمایا وہ فکر کی طاقت صرف انسان کو نصیب ہے اور جانور کو نصیب نہیں ہے. دوسرے موقع پر جہاں شہد کی مکھی کی مثال دی ہے वहां ये बताया गया है कि ये मिसाल ऐसी नहीं है जो तुम्हें फौरन समझ आ जाए। अब जरा ठहर कर इस पर गौर करना, क्योंकि तफक्कुर उस चीज को कहते हैं कि एक इंसान किसी चीज के की पैरवी करना शुरू करे और तलाश शुरू कर दे। चुनाचे तफक्कुर का जो माना अरबी लुगात में मिलता है उसमें ये मजमून बयान हुआ है कि जैसे अकल की रोशनी लेकर कोई इंसान कोई दूसरी किसी चीज की तलाश में निकल पड़े और उसे ढूंढना शुरू कर दे। कंप्यूटर का जो आजकल का तसव्वुर है वो तफक्कुर के तसव्वुर के नज़दीक तर है। जब आप कंप्यूटर को एक बात का हुक्म देते हैं कि मुझे ये चीज़ चाहिए, तो बिजली की रॉ बड़ी तेज़ी के साथ उस अंदरूनी निज़ाम में चक्कर लगाने लगती है और ढूंढने लग जाती है कि कहाँ ये चीज़ मिलेगी। फिर जब उसको वो चीज़ मिलती है तो वहाँ ठहर जाती है और वहाँ से एक रोशनी का दरवाज़ा खोल देती है, जो बाज़ चमकते हुए अदाद व शुमार की सूरत में या तस्वीरों की सूरत में आपको पर्दे पर नजर आना शुरू हो जाता है। बस तफक्कुर इस बात को कहते हैं, अकल पहला मुकाम है और तफक्कुर ऊपर का और बात का मुकाम है। चुनाचे वो लोग जो आम बातें देखकर उनसे हदायत पाने से महरूम रहे, उनके मुतल्लिक कुरान करीम बार बार यही फरमाता है, अफलात आकिलून। फिर एक मौके पर फरमाया, सुम्मुन बुकमुन उम्युन फहुम ला याकिलून। तुम अकल नहीं करते, अकल नहीं करते। बार बार ऐसी बातें बयान फरमाते हुए जहां जहां तवक्कु की जाती है कि आम आदमी देखकर उनको मालूम कर लेगा। जब कुछ लोग ऐसे नजर आते हैं कि वो आम सादा बातें देखकर फिर भी उनको नहीं देखते और उनसे इस्तेफादा नहीं करते, तो कुरान करीम उनको मुतनब्बे करता है कि तुम अकल क्यों नहीं करते, ये तो साफ नजर आने वाली बातें हैं, इसमें फिक्र की कोई जरूरत नहीं है, गौर और तदब्बुर का मुकाम नहीं है, तो ये साफ ये मजमून समझ आ जाना चाहिए था। चुनांचे फरमाया कि जब ये लोग बार बार नजर आने वाली चीजों को देखने के बावजूद उनका पैगाम समझने से कासिर रहते हैं तो उनकी ये हालत हो जाती है, सुम्मुन बुकमुन उम्युन, गूंगे बहरे और अंधे हो जाते हैं। गोया हवासे खमसा हैं तो सही लेकिन कोई पैगाम नहीं पहुंचाते अंदर, मुख्तल हो चुके होते हैं। ये वो लोग हैं, ला याकिलून, अकल नहीं करते। तो अकल से मुराद ये है कि हवास खमसा से जो जाहिरी चीजें दिखाई देने वाली हैं वो बज़ाहिर नजर आते हुए भी फिर उनसे आदमी इस्तेफादा ना करें। फिक्र का मजमून जैसा कि मैंने बयान किया है कुरान करीम ने ज्यादा गहरे मजामीन के लिए इस्तेमाल फरमाया है। अवलम ये तफक्करू मा बे साहिब मिन जिन्ना, अगर उनको एक नबी की सदाकत का जाहरी तौर पर इलम नहीं हो सकता तो गौर और फिक्र क्यों नहीं करते, और बातों के अलावा ये क्यों नहीं गौर करते कि इस शख्स में जुनून की इलामतें नहीं पाई जाती और जो बातें कर रहा है उनके नतीजे में ये तुम्हारे हाथों से नुकसान उठा रहा है। अब जो तुम्हारे से मारे खाता है, गालियां खाता है, हर किस्म की जिल्लतें बर्दाश्त करता है और इन शदीद तकलीफों में से गुजरता चला जा रहा है सब्र के साथ और फिर भी बातें कहने से बाज नहीं आता, ये इलामत तो जुनून की हुआ करती है, या फिर बहुत ही साहिब फहम और साहिब अकल इंसान होगा जो रास्ते पर कायम है, वरना उसको ये तौफीक नहीं मिल सकती, ये सोचने की बातें। फरमाया तुम जानते हो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ही साहिब अक्ल व फहम इंसान है, फिर इनको क्या हो गया है कि ऐसा झूठ बना रहे हैं जिसके नतीजे में इनको मुसीबत पर मुसीबत पड़ती चली जाती है। अगर ये सच्चे ना होते तो ये इलामतें मजनून की इलामतें हैं, ये मुराद है। तो देखें इस पर इस्तदलाल के जरिए आपने एक नतीजा निकाला, गौर और फिक्र के नतीजे में आपने एक मजमून हासिल किया, इसलिए कुरान करीम फरमाता है अवलम यतफक्करू मा बिसाहिबिहिम मिन जिन्ना, ये फिक्र क्यों नहीं करते इन बातों पर। फिर फरमाया يبين الله لكم الآيات. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایسی آیات ظاہر فرما دی ہیں کہ لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور فکر کرو، کاش کہ تم فکر کرو، فی الدنیا والآخرہ. اب آخرت کا جو مضمون ہے وہ براہ راست انسان کی سمجھ میں نہیں آیا کرتا، کیونکہ ایک انہوں ایسی دنیا سے تعلق رکھتا ہے جو نظر سے غائب ہے. وہ صرف اس طرح سمجھ آ سکتا ہے کہ دنیا کے مضمون پر پہلے فکر کرو، غور کرو، اور اس کے نتیجے میں پھر تم آخرت کے مضمون کو سمجھنے لگ جاؤ. تو محض عقل کافی نہیں بلکہ تفکر ضروری ہے. پھر فرمایا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیت اللہ وتلک الامثال نضربها للناس لعلہم یتفکرون. اے بنی نوع انسان، دیکھو یہ کلام الہی اتنا عظیم ہے کہ اگر ہم اس کو پہاڑوں پر بھی نازل کرتے تو پہاڑ خدا کے خشیت اور اس کے روب سے جھک جاتے اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے. تلک الامثال نضربها للناس، یہ مثالیں ہیں جو لوگوں کے لیے ہم بیان کر رہے ہیں تاکہ وہ فکر کریں. اب یہ مضمون ایسا ہے جو براہ راست نہیں سمجھ آتا کہ قرآن کریم پہاڑوں پر نازل ہو، پہاڑوں پر کیسے نازل ہو اور وہ ٹکڑے ٹکڑے کیسے ہوں. یہ مضمون ایسا نہیں ہے جو بالبداہت صاف دکھائی دینے والا مضمون ہو، اس لیے یہاں فکر کا لفظ استعمال فرمایا. تو فرمایا کہ جو دوسری مثال ہے، جو شہد کی مکھی کی مثال ہے، اس کے مضمون کو سمجھنے کے لیے تمہیں صاحب فکر ہونا پڑے گا. اگر تم تفکر کرو گے اور عقل کا چراغ لے کر نکلو گے مضامین کی تلاش میں، تو اس آیت میں تمہیں عظیم الشان مضامین ملیں گے. اور یہ ہم تمہیں تنبیہ کر رہے ہیں کہ سرسری طور پر اس آیت سے نہ گزر جانا، ٹھہرو، غور کرو، فکر کرو اور معلوم کرو کہ اس میں تمہارے لیے کیا پیغام ہے. شہد کی مکھی کے مضمون پر بہت ہی عالمانہ کتب لکھی جا چکی ہیں. پہلے میرا خیال تھا کہ ان کتب کے روشنی میں آپ کو اس مکھی کے حالات کی تفصیل بتاؤں تاکہ تفکر کا حق پورا ہو، لیکن چونکہ جمعے کا وقت تھوڑا ہوتا ہے اور تفصیل سے اس مضمون کا حق ادا کرنا ممکن نہیں تھا، اس لیے سر دست میں نے اس حصے کو نظر انداز کر دیا ہے. پھر اگر توفیق ملی تو کسی وقت تفصیل سے اس مضمون پر روشنی ڈالوں گا. یہاں سر دست اتنا بتانا کافی ہے کہ مومنوں کی جماعت جو کہ آپ ہیں، وہ الہی جماعت جو الہام کی روشنی میں پرورش پاتی ہے اور الہام کی تعلیم سے اس کو تعلیم دی جاتی ہے، اور وہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد پھر اس کو اپنے عمل میں ڈھال دیتی ہے اور تعلیم کا تتبع کرتی ہے، اور تکبر کے ساتھ نہیں بلکہ عاجزانہ طور پر، بغیر کسی انانیت کے، بغیر سوال اٹھائے ان راہوں پر چل پڑتی ہے جو راہیں خدا تعالیٰ ان کے لیے مقرر فرماتا ہے، اور پھر وہ اس کے نتیجے میں روحانی رزق حاصل کرتی ہے، اور جو بھی اس کو روحانی رزق ملتا ہے اسے مزید اعلیٰ بناتی چلی جاتی ہے فکر اور تدبر کے ذریعے. تو تتفکرون کا مضمون اس اندرونی طور پر بھی اس آیت پر اطلاق پا رہا ہے، یعنی جب مومن کو روحانی غذا ملتی ہے تو ویسی نہیں رہتی. جب وہ تفکر کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں اس غذا میں ایک جلا پیدا ہو جاتی ہے اور ایک نئی چیز اس سے پیدا ہوتی ہے، اور پھر جو کچھ اس کو خدا تعالیٰ عطا کرتا ہے وہ اپنے تک نہیں رکھتا بلکہ غیروں کے فائدے کے لیے نکالتا ہے، اور اس میں بنی نوع انسان کی روحانی بیماریوں کے لیے عظیم الشان شفا پیدا ہو جاتی ہے. بس اگر جماعت احمدیہ وہی جماعت ہے جس کا اس آیت میں ذکر ہے اور ہمیں یقین ہے اور کامل یقین ہے کہ یہ وہی جماعت ہے, یہ وہی جماعت ہے جو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآنی تعلیم کی روشنی میں پیدا کی اور جس کا آخرین میں دوبارہ پیدا ہونا مقدر تھا, تو پھر آپ کے لیے ضروری ہے کہ روحانی امور میں تفکر کی عادت ڈالیں اور جو کچھ سوچا کریں اس کو الہام کی روشنی میں سوچا کریں, انانیت کے ساتھ نہیں. کیونکہ انانیت کے ساتھ اگر قرآن کریم کی کسی آیت پر آپ غور کریں گے تو آپ کا نفس آپ کو دھوکہ دے دے گا اور اس کے نتیجے میں شیطانی خیالات تو پیدا ہو سکتے ہیں, حقیقی معنوں میں قرآن کا عرفان نصیب نہیں ہو سکتا. پس فصلو کی سبل رب کے زلالا میں بہت ہی گہرا پیغام ہے کہ اپنے نفس پر بلا وجہ اعتماد کرتے ہوئے اور تکبر کا رنگ اختیار کرتے ہوئے روحانی مضمونوں کو تم نہیں پا سکتے. تمہارے لیے ضروری ہے کہ انکسار اختیار کرو, عاجزی اختیار کرو, اپنے آپ کو لا شے محض سمجھتے ہوئے قرآن اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کی پیروی کرو اور پھر اس کی جگالی کیا کرو, کیونکہ فکر میں مضمون کی جگالی کا مضمون داخل ہو جاتا ہے. پھر عقل کی روشنی پکڑو یعنی تقویٰ کے ساتھ, جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے یہاں عقل سے مراد تقویٰ ہے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف سے یہ بات ثابت ہے. پھر جیسا کہ فکر کا معنی ہے کہ عقل کی کا چراغ لے کر انسان مضامین کا تتبہ شروع کر دے, تو اس مضمون میں یہاں یہ مطلب بنے گا کہ تقویٰ کی روشنی لے کر نکلو اور نئے مضامین حاصل کرنے کی کوشش کرو, پھر ان مضامین سے جو کچھ تم حاصل کرو اس کو بنی نوع انسان کے فائدے کے لیے رائج کر دو اور یقین رکھو کہ اس میں بنی نوع انسان کے لیے عظیم الشان شفا ہوگی. تم میں سے ہر ایک کے رنگ الگ الگ ہیں, ہر ایک کی عقلیں الگ الگ ہیں, ہر ایک کی فکریں الگ الگ ہیں, اس لیے بظاہر ایک ہی چیز کا رس چوس رہے ہوگے یعنی الہی تعلیمات کا, لیکن تمہارے اندر سے نئے نئے رنگ کے مضامین نکلیں گے اور ہر رنگ کے مضمون میں ایک شفا ہوگی. بس جماعت کی مجموعی طاقت کا راز اس بات میں ہے کہ وہ قرآن کریم کے پھولوں کا رس چوسے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاکیزہ کلمات کا رس چوسے اور پھر تفکر اختیار کرے اور عاجزی کے ساتھ ایسا کام کرے, تکبر کے ساتھ نہیں, اپنے نفس پر بنا کرتے ہوئے نہیں بلکہ خدا تعالیٰ کے ذات پر بنا کرتے ہوئے اور وحی کی روشنی میں. اس مضمون پر جب غور کرتے ہوئے ہم جب وحی تک واپس پہنچتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ پھر عام انسانوں میں سے صاحب وحی انسان یعنی جن کی خاطر وحی نازل ہوئی, جنہوں نے وحی پر عمل کیا, وہ پیدا ہوتے ہیں اور پھر جب وہ غور و فکر کرتے ہیں تو پھر ان میں سے وہ انسان پیدا ہوتے ہیں جن کو بطور خاص وحی نصیب ہوتی ہے, اور جن کو وحی نصیب ہو جائے ان کا علم پھر کامل ہو جاتا ہے, وہ لوگ ہیں پھر جو صحیح معنوں میں شہد پیدا کرتے ہیں. بس آپ دیکھیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ بھی تو ماضی میں کتنے بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے قرآن پر بھی غور کیا اور حدیث پر بھی غور کیا اور اچھے اچھے مضامین نکالے, مگر وہ شفا کا رنگ, وہ حسن اور وہ جمال اور وہ خوشبو جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام سے میں آپ کو ملتی ہے, جو آپ نے وحی پر غور کرنے کے بعد وحی کی روشنی میں مضامین حاصل کیے ہیں, ان کا رنگ ہی اور ہے. بس مراد یہ ہے کہ پھر اس مقام کی طرف آگے بڑھو جس میں تم خود بحیثیت ایک ذات کے صاحب وحی بن جاؤ گے, اور جب تم صاحب وحی بن جاؤ گے تو پھر یقینی طور پر تمہارے کلام میں شفا پیدا ہو جائے گی اور تمہارے مضامین بہت اعلیٰ درجے کا رنگ اختیار کر لیں گے. شہد کی مکھی کی مثال میں نے پہلے بھی ایک دفعہ دی تھی, جماعت احمدیہ کے اوپر عمومی طور پر بھی اطلاق پاتی ہے اور ایک سے زیادہ صورتوں میں اطلاق پاتی ہے. शहद की मक्खियाँ फूलों में घूमती हैं, मुख्तलिफ फलों तक पहुँचती हैं, उनके रस चूसती हैं और एक ग़िज़ा बनाती हैं जिसको शहद कहा जाता है। और उस ग़िज़ा के रंग भी मुख्तलिफ हैं, उनकी तासीरें भी मुख्तलिफ हैं, लेकिन वो उसके अलावा जब उस ग़िज़ा को इस्तेमाल करती हैं तो उसमें से एक और आला दर्जे की ग़िज़ा भी निकालती हैं, यानी शहद में से एक शहद का रस तैयार करती हैं और उसका नाम रॉयल जेली है, यानी शाही जेली। वो अपने लिए नहीं रखती या कुछ इस्तेफादा करती होंगी ज़रूर उससे, वो उसको शहद की मक्खी के हुजूर पेश कर देती हैं। और वो शहद की मक्खी दरअसल सिर्फ फूलों के रस से पैदा होने वाले शहद पर नहीं बल्कि उस शहद के खुलासे पर पल रही होती है और उसके नतीजे में उसमें गैर मामूली ताकतें पैदा हो जाती हैं, वो रूहानी तौर पर बहुत ज़्यादा औलाद पैदा करने की अहलियत इख्तियार कर जाती है। बस इस पहलू से भी मैंने देखा है कि जमात अहमदिया पर यह मिसाल बहन ही सादिक आती है। मुख्तलिफ अहमदी जब कलाम इलाही पर गौर करते हैं या दुनिया में के फूलों के रस चूसते हैं, उनसे अकल हासिल करते हैं, तो एक शहद बना रहे होते हैं जिससे वो दुनिया को फ़ायदा पहुंचाते हैं और ख़ुद भी खाते हैं, और फिर उस शहद में से जो नहायत आला दर्जे का नुक्ता उनको समझ आता है वो मुझे लिख देते हैं या मुलाकात के वक्त पेश करते हैं। तो जो बातें मैं आपके सामने पेश करता हूँ दरअसल ये आप सब के भेजे हुए तोहफे हैं जो जिनका खुलासा मुझ तक पहुंचता है और फिर मैं आप में दोबारा तकसीम कर रहा होता हूं। और यही मिसाल हर खलीफा खिलाफत अहमदिया के हर खलीफा पर सादिक आती है। खलफा का जो मुकाम है वो महज अता करने वाला मुकाम नहीं है बल्कि वो हासिल भी कर रहे होते हैं, और इस पहलू से उनको वो मजामीन मुसलसल मिल रहे होते हैं जो बराह रास्त आप तक नहीं पहुंच रहे। सारी दुनिया की जमात की अकलों का खुलासा उस तक पहुंच रहा होता है। इसलिए जब कोई दोस्त मुझे लिखते हैं कोई बात तो मैं कभी ये नहीं सोचता, और इस बात को मैं तकब्बुर और फिस्क समझता हूँ कि ये कहकर उसको रद्द कर दूँ कि किसी आम आदमी का क्या काम है मुझे समझाए। बाज़ देहाती आदमी, बाज़ करीबन अनपढ़ लोग, बस ऐसे अहमदी जो खुद लिखना पढ़ना नहीं जानते इस हद तक के ख़त भी नहीं लिख सकते, वो किसी से लिखवाते हैं और बाज़ दफ़ा मारफत का ऐसा नुक्ता लिख के भेजते हैं कि रूह अशश कर उठती है, और उसको मैं पकड़ता हूँ और उससे मैं इस्तेफादा करता हूँ। तो हमेशा याद रखें कि वो रॉयल जेली जो आप तैयार करेंगे उससे खलीफा वक्त ताकत पाएगा और उससे उसके अंदर रूहानी कुव्वतें पैदा होंगी। इसलिए हमेशा अपनी सोचों का निचोड़ खलीफा के सामने पेश करते रहें। उससे एक ज़िमनी फ़ायदा ये भी होगा कि जहां आप ऐसी गलती कर रहे हों कि उससे ख़तरा हो कि आपकी ये सोच नुकसान का मूजिब हो और खलीफा वक्त महसूस करे कि ये वही के ताबे उन रस्तों की सोच नहीं है जिनको सुबुल रब्बे का करार दिया गया है बल्कि उनसे हटकर है, तो वो आपको मुतनबे कर देगा कि इस फूल पर मुँह ना मारना, ये जहरीला फूल है, ना इससे खुद अपने लिए कुछ बनाओ ना किसी और के लिए बनाओ। और ज़िमनन मैं आपको ये भी बता दूं कि बाज़ दफ़ा शहद की मक्खियाँ जहरीले फूल पर भी मुँह मारती हैं, ये ना समझें कि वो सिर्फ अच्छे फूल पर ही मुँह मारती हैं। और अगरचे बहुत कम ऐसा हुआ है मगर दुनिया के लिए चूंकि इबरत का मजमून बयान हो रहा है इसलिए खुदा ताला ने शहद की मक्खियों में यह तजर्बा भी हमें दिखा दिया कि बाज़ शहद की मक्खियां बाज़ दफ़ा जहरीला शहद बना लेती हैं और वो शहद बड़ा सख्त नुकसानदेह हो सकता है, यहां तक कि बाज़ सूरतों में मोहलिक बन जाता है। चुनाचे मुहक्किकीन ने गौर करके तहकीक करके पता किया है कि कहां कहां किन इलाकों में ऐसे खतरात मौजूद हैं, मगर बिलमूम शहद अल्लाह ताला के फजल के साथ जैसा कि आप जानते हैं शिफा ही का मूजिब है। तो ये बताना मकसूद है इस तजर्बे में कि बाज़ दफ़ा तुम शहद की तलाश करते करते जहर भी इकट्ठा कर सकते हो, تو وہی کے تابع رہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ خلیفہ وقت جس کو خدا تعالیٰ نے تم پر نگران مقرر کیا ہے, تم اس کے سامنے رائل جیلی کے طور پر اپنی عقلوں کا نچوڑ پیش کیا کرو, اور ہر بات نہیں پیش کرنی, یہ بھی اس میں حکمت ہے, ورنہ تو وقت ہی نہ ملے خلیفہ وقت کو کسی بات کو سوچنے کا. اگر کروڑ احمدی اور آگے سے پتہ نہیں کتنے عرب بننے والے ہیں اللہ کے فضل کے ساتھ, وہ ہر بات لکھیں اور ہر بات کو وہ اپنی عقل کا خلاصہ قرار دیں, تو اس سے یہ تو ناممکن ہے کہ وہ ان خطوں کو سرسری طور پر بھی کوئی خلیفہ پڑھ سکے. اس لیے رائل جیلی کے مضمون آپ کو یہ ہدایت کر رہا ہے کہ پہلے ان ساری باتوں پر غور کر کے اس کا خلاصہ بنایا کریں, اور جب آپ سمجھیں کہ ایک نہایت ہی اعلیٰ اور لطیف معرفت کا نقطہ ہاتھ آ گیا ہے جو اس لائق ہے کہ اس کو خلیفہ وقت کے سامنے پیش کیا جائے, پھر آپ پیش کیا کریں, اور پھر وہ آپ کی حفاظت کرے گا. اگر وہ سمجھے گا کہ اس میں غلطی سے عمدن نہیں کوئی زہریلی سوچ کا حصہ داخل ہو گیا تو وہ آپ کو سمجھائے گا. چنانچہ میں ایسے ہی کرتا ہوں, بعض دفعہ لوگ اپنی طرف سے بڑا معرفت کا نقطہ بھیجتے ہیں اور مجھے اس میں زہر نظر آ رہا ہوتا ہے, میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ اگر وہ اس سوچ سے نہیں بچیں گے تو ان کو بھی ہلاک کر دے گی. میں ان کو محبت اور پیار سے سمجھاتا ہوں کہ ان سوچ کی راہوں سے باز آ جائیں, اور الا ماشاء اللہ اکثر احمدی بہت ہی پیارا رد عمل دکھاتے ہیں, کہتے ہیں جزاک اللہ ہم سمجھ گئے ہیں کہ ہم کیا غلطی کر رہے تھے اور ہم توبہ کرتے ہیں. تو یہ ہے وہ مضمون جو ان آیات میں بیان ہوا ہے, اگرچہ سارا مضمون تو بیان کرنے کا وقت نہیں تھا, مگر میں سمجھتا ہوں کہ وہ اہم باتیں جو جماعت کے سامنے رکھی جانی چاہیے تھیں وہ ان میں سے ایک حصہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان مضامین پر مزید غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم میں سے ہر ایک کو وہ شہد کی مکھی بنا دے جو خدا کی وہی کتابیں اس کے رستوں پر نہایت عز و انکساری کے ساتھ چلتی ہے اور روحانی پھلوں پر منہ مارتی ہے اور ان سے وہ شراب نکالتی ہے جو شفا عطا کرنے والی شراب ہے, بہکانے والی شراب نہیں. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا ہادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ.